ذکر علی اب آپ کر ذکر علی ہر ذہن پر کر دو رقم نہج البلاغہ کی قسم ذکر علی ہے زندگی ذکر علی ہے روشنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العالم فی الارضین. اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادل العلم وجنابي والحكم. درود بجي محمد وعلى محمد. خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں باب مدینۃ العلم، مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دسترخوان علم سے اپنی تشنگی اور اپنی بھوک کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسا کہ خود مولا کا قول ہے کہ دو طالب علم ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب دنیا اور دوسرا طالب علم، تو خداوند عالم ہمیں طالب علم و طالب دین میں سے قرار دے تاکہ یہ تشنگی جتنی جتنی بڑھتی رہے گی اتنے اتنے اس کی سیرابی کا انتظام ہوتا رہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آج ہمارا نواں درس ہے، نوی نشست ہے، اور سب سے پہلے گزشتہ درس میں نہ آنے کی معذرت، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے. دوسرا ایک اہم چیز جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ تک پہنچ گئی ہے وہ یہ کہ چونکہ ہماری 13 کلاسز تھیں، 13 میں سے ایک ہماری جو ہے وہ تعطیل ہو گئی تھی جس میں ہم نہیں آ سکے گزشتہ ہفتے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شبر صاحب کا حکم نامہ آ گیا کہ 13ویں جلسے میں، 13ویں جو ہماری نشست ہوگی اسی میں جو ہے وہ مختصر درس بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تقسیم انعامات اور اسناد بھی ہوگی، اور اس سے پہلے والے جلسے میں، یعنی اس سے پہلے والے درس میں ہفتے میں، یعنی 13 کو آخری ہے تو تقریباً بنے گا 6 تاریخ کو، 6 تاریخ کو جو ہمارا جو نشست ہوگی، جو درس ہوگا، اس کے بعد آپ کا امتحان لیا جائے گا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہوگا. تو انشاءاللہ پیپر ایسا بنائیں گے کہ آسان ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تیسری اہم بات یہ کہ چونکہ تقریباً ایک ہفتے کا نقصان ہو گیا اور ایک ہفتے کا ٹائم کم ہو گیا ہے، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے کلاس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پہ یہ روش کیا رہی ہے انتظامیہ کی، میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال میں شبر صاحب سے معلوم کروں گا، انشاءاللہ پھر گوش گزار کر دوں گا آپ کے. میں نے عرض کیا کہ چونکہ میرے علم میں ہے نہیں کہ کیا روش رہی ہے، انشاءاللہ. جی جی، ملٹیپل چوائس تو وہ زیادہ ایزی رہتا ہے، انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت کے مقام کے حوالے سے گفتگو ہے. موضوع ہمارا ہے اہل بیت در نہج البلاغہ، اور اس میں 4 بنیادی محور اور نکات ہیں کہ جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا علمی اور معنوی مقام ہے، دوسرا امامت اور رہبری ہے، تیسرا حق اولویت ہے، اور چوتھا دلائل سکوت. تو ہماری گفتگو پہلے محور اور پہلے موضوع سے مطابقت رکھتی تھی کہ جس میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے علمی اور معنوی مقام کو بیان کیا تھا، اور اس ذیل میں ہم نے خطبہ نمبر 2 کی ایک حصے کی تلاوت کی تھی، کہ جس میں تقریباً 18 صفات امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کا علمی مقام، علمی سطح پر، علمی طور پر، علم کے لحاظ سے بہت وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے، ارفع ہے، کہ کوئی بھی اہل بیت علیہ السلام کی علمی فضیلت کو چیلنج نہیں کر سکتا، علمی مقام کو زیر نہیں کر سکتا. اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم تھے، فرد جذبات میں آ گئے اور انہوں نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھو. تو وہاں پہ ایک مومنہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے وہاں پہ اعتراض کیا، دیکھو یہ سوال نہ کرو، یہ تمہاری بربادی اور نابودی کے سبب ہوگا. لیکن اس نے کہا نہیں، میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، اس سے جو چاہے پوچھنا ہے پوچھو. تو اس عورت نے یہ بتایا کہ پوچھا کہ بتاؤ کہ جو حضرت سلیمان کے ہاتھ پہ چوٹی کا ذکر آیا ہے، وہ نر تھی یا مادہ تھی؟ تو ایک دفعہ وہ عالم جو ہے وہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو چیک کرتا کہ نر ہے یا مادہ ہے. تو عورت کہہ رہی کہ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ قرآن سے تمہیں سروکار ہوتا تو قرآن میں کہتا ہے ایتہ النملہ، نملہ چونڈی کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ مادہ چونڈی تھی. کہا کہ جب تم ایک انسان کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے معمولی سے، تو پھر کس طریقے سے تم یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ صرف ممبر کوفہ کے خطیب ہی کو شائستہ اور زیبا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی علمی فضیلت جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، میں نالج کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جس کو چاہیے کہ وہ شہر علم تک آئے وہ علی تک پہنچے، علی کے ذریعے سے میرے مجھ تک پہنچے. بعد میں لوگوں نے بہت ساری احادیث کو بیان کیا ہے یا جعل کیا ہے کہ فلاں جو ہے وہ شہر کا دیوار ہے، فلاں جو چھت ہے، فلاں یہ ہے. تو کسی نے کہا جناب شہر کی مثال کے طور پر چھت کہاں ہوتی ہے؟ شہر کی چلو دیوار تو مان لیتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا. اہل بیت کی علمی فضیلت آشکار ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جا بجا مقامات پر خلفاء کی مدد کی ہے کہ لولا علی لہلک عمر. کئی مرتبہ حضرت عمر سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو جاتا. اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والے اہل سنت امام ابو حنیفہ ہوں یا دوسرے اکابرین اہل سنت ہوں، سب نے اہل بیت کی علمی فضیلت کا اعتراف کیا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ مقام اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. انشاءاللہ آج جو خطبہ اب آگے بڑھائیں گے گفتگو جس خطبے کی، اس میں ہم اہل بیت کی ان فضیلتوں کو بیان کریں گے. یہاں پر امیر المومنین نے 18 صفات بیان کی ہیں کہ اہل بیت کا علمی اور معنوی مقام، روحانی مقام، اہل بیت کس منزلت پہ فائز تھے، کہ خطبہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں وہم موضع سرہی. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر ٹکڑے کی تشریح کی جائے کہ اسرار کے امین سے کیا مراد ہے، تو اس میں بہت وقت درکار ہوگا، احادیث ملے گی اور پھر اہل بیت کی علمی فضیلت اور معنوی فضیلت کو بیان کیا جائے گا. اس لیے کہ آج کل ایک اصطلاح جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، قاصر اور غالی کی، مقصر اور غالی کی جو اصطلاح ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، کہ ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے گروہ کہتا ہے تم غالی ہو، دوسرا کہہ دیتا ہے تم مقصر ہو. یہ افراط و تفرید ہمیشہ سے موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خطبہ نمبر 125 میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک مقصر اور ایک غالی. ایک حد سے بڑھا جانے والا اور ایک مجھے حد سے گھٹانے والا، ایک اہل بیت کو خدا سے ملانے والا اور ایک اہل بیت کی شان و فضیلت کو کم کرنے والا، یہ دونوں موجود ہیں، روایات میں بھی تذکرہ ہے، اور انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو پھر ہم خود اہل بیت کی تعلیمات کے روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ عزاداری میں جو ہے وہ بکرے کا خون منہ پہ ملنے لگتے ہیں، ان کے عزاداری میں ہر چیز جائز مباح حلال ہو جاتی ہے۔ حضرت قاسم کی مہندی، خود سب سے پہلے تو یہ کہ نابالغ بچے کی، جناب قاسم کی جو عمر تھی وہ 13 برس کی لکھی گئی ہے، نابالغ، اس کی شادی کا مسئلہ، پھر مہندی کا مسئلہ، مہندی نکالی جاتی ہے اور پھر وہ جس طرح مہندیاں چلتی ہیں ہماری شادیوں میں بیعی نہیں بالکل اسی طریقے سے، اور اب تو ولیمہ بھی ماشاءاللہ سے ہونے لگا ہے جناب قاسم کا، دعوت ولیمہ جو ہے وہ لاہور میں دعوت دی گئی ولیمہ تشریف لائیں، اور پھر اس میں جو ناچ گانا ہو رہا ہے اور امام بارگاہ میں ڈسکو پر، ڈسکو میوزک پہ جو دھمال کے نام پر رقص اور ڈانس ہو رہا ہے، تو یہ افراط و تفریط جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ چونکہ ہم نے نہیں روکا تھا، مہندی کی رسم کو منع نہیں کیا تھا، لہذا آج ولیمے ہو رہے ہیں، کل بارات بھی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، اور پھر یہ طبقہ جو ہے جس طریقے سے کراچی میں دیکھا ہے ہم نے اور سب کے سامنے انٹرنیٹ پر ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے پیچھے جو افراد کام کر رہے ہیں وہ مغرض ہیں، غرض رکھتے ہیں، منحرف کرنے والے ہیں۔ عام افراد کو نہیں پتا، نوجوان ہوتا ہے دیکھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ناچ رہے ہیں، وہ بھی ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اتنی شد تمیز نہ ہو، لیکن اگر اس سے وہ جو کہ ماحول ایسا ہوتا ہے لہذا وہ بھی اس میں رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، لیکن اگر واقعاً اس سے اس کو تھوڑا سا احساس دلا جائے تو وہ بیدار ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے کچھ بچوں کو جب احساس دلایا تو وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے غلط کیا ہے۔ یہ افراط و تفریط جو ہے، یا مثال کے طور پہ دکھائے خوب زلجھن ہے، ایک شبی ہے، ایک ایکس ایکس فوٹو ہے، اس کا زندہ فوٹو، آپ امام حسین کی، اب وہ جناب کیک لایا گیا ہے اور کیک جو ہے پہلے زلجھنہ کھائے گا، بعد میں مومنین کھائیں گے، مطلب کیوں اپنے مذہب کو جو عقلی ترین مذہب ہے مضحکہ خیز بنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے پروپیگنڈے کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے زلجھنہ کے جھوٹا کھاتے ہیں۔ کس امام نے کہا ہے خوب زلجھنہ بنائیں، علم بنائیں، تابوت بنائیں، اس کا مقدس ہے، اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، اس کے آداب ہیں، اس کا خیالات ہیں، اس کے یوں کہوں کہ قوانین ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، ہر چیز عقلی، ہر چیز اپنے دائرے میں ہے، لیکن جب جو ہے اس کو اہل بیت کی تعلیمات کے تحت قرار نہ دیا جائے تو پھر عوام بے قابو ہو جاتی ہے۔ افراط و تفریط موجود ہے۔ ایک طبقہ، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو پھر اس کو اور واضح کروں گا، کہ وہ عمدن دانستہ یہ کام کر رہا ہے، ہمارا کام ہی کیا متوجہ کریں لوگوں کو، دلیل دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں تو ان پہ تہمت لگائے گی کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا، تو پھر انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے اس کو بیان کیا کہ یہ فلاں جگہ تھا، یہ آدمی اس جگہ، یہ آدمی اس جگہ، کہا کہ یہ تو کسی کی ذاتی مووی تھی اور اس کو تم نے چلا دیا ہے، پھر اس نے ایک ایک چیز کو فوکس کر کے اس کو دکھایا اور یہ بتایا کہ نہیں یہ الگ الگ نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، امام بارگاہ میں جو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ ہمارے پیج پہ بھی موجود ہے اور دوسرے افراد نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، کہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے نام پر وہ کام ہو رہے ہیں جن کو اہل بیت نے منع کیا ہے۔ یعنی افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے، جائے تأسف ہے کہ اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے مقصد کو زک پہنچائی جا رہی ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں موضع سرہی، یعنی ہم اللہ کے اسرار کے موضع ہیں، موضع وضع رکھنے کی جگہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اسرار کا امین بنایا ہے۔ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض، حضرت امیر المومنین کی زیارت ہے، زیارت امین اللہ جو مفات الجنان میں موجود ہے، اس میں جو ہے وہ بہترین زیارتیں پڑھیے گا جا کے، زیارت امین اللہ کے نام سے ہے، اور پھر اس میں جو دعا کی گئی ہے وہ دعا پڑھنے کے قابل ہے، کہ کس طرح ایک علی کے شیعہ کو اہل بیت کے شیعہ کو ہونا چاہیے۔ موضع سر رہی، ہم اسرار الہی کے امین ہیں، اللہ نے ہمیں امانت دار بنایا ہے. کس نے؟ اللہ نے بنایا ہے، ہم خود بخود نہیں بنے ہیں. ہاں اللہ نے ہمارا عمل دیکھا، ہماری نیت دیکھی، تو پھر عالم ذر میں ہمیں اسرار بنایا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ قال رسول اللہ یا علی انت الصوم وانا الصلاۃ، اے علی تم نماز ہو اور میں، تم روزہ ہو اور میں نماز ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی تو نماز ہے، علی علی کرتے رہو، علی 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 نماز ہو جائے گی تمہاری. تو ایسے لوگوں سے درخواست ہے میری، تھوڑا سا سوچیں، امیر المومنین کی سیرت کو سامنے رکھیں. کیا امیر المومنین بھی علی علی کرتے تھے، یا رسول اللہ بھی علی علی کرتے تھے، یا ان کا شیوا کچھ اور تھا، ان کی روش کچھ اور تھی، ان کا طرز زندگی کچھ اور تھا؟ نہیں سمجھتے لوگ، ظاہری الفاظ کو لے لیتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. عوائد دولابی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. کہا کہ انسان ماہ رمضان میں کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، جس کو کہتے ہیں امساک. امساک یعنی روکنا کھانے پینے سے، مطلقا نہیں ہے بلکہ کچھ وقت کے لیے، یعنی اذان فجر سے اذان مغرب تک. سب چیزوں سے منع نہیں کیا ہے، کچھ خاص چیزوں سے جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان سے منع کیا ہے. یعنی روزہ کچھ چیزوں سے کچھ وقت کے لیے بچنے کا نام ہے. پھر فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو دنیا کو اپنے اوپر حرام نہیں کرتا بلکہ دنیا کی کچھ چیزوں سے جو اس کے ایمان کو، آخرت کو، اس کی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے، ان سے اپنے دامن بچاتا ہے. نماز اسی طرح، نماز میں بہت ساری چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں، آپ انجام نہیں دے سکتے، انجام دیں گے نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. کچھ وقت کے لیے آپ، اب یہ تو نہیں کہ آپ کو کہا 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، نہیں، نماز ہے فجر کی مخصوص ٹائم ہے، اذان فجر سے اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، زوال سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے، زہر عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم، مغرب کی اذان سے لے کر اور نصف شب تک، جیسے کہ مغرب عشاء کا وہ جو وقت لکھا گیا ہے، ویلا الگ الگ وقت ہے، لیکن مغرب عشاء کا جو وقت ہے، مغرب سے لے کر، اذان مغرب سے لے کر اور نصف شب تک. ایسا تو نہیں کہ انسان ساری ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا ہے، نماز ہی پڑھتا رہتا ہے. لوگ نہیں سمجھتے کہ یا علی انت الصوم وانا الصلاۃ، اے علی تم نماز، تم روزہ ہو میں نماز ہوں، یعنی تم حقیقت روزہ ہو اور میں حقیقت نماز ہوں. نہیں یہ کہ میں جو علی کا نام لوں روزہ ہو جائے، میں علی کا نام لوں نماز ہو جائے، میں رسول اللہ کا نام لوں محمد محمد کروں تسبیح پڑھوں اور میری نماز روزہ ہو جائے، نہیں. بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، علی کا شیعہ رسول اللہ کا ماننے والا ایک مسلمان بھی اپنے آپ کو چیزوں سے روکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ ان ظاہری اعمال کی بجاوری کے ساتھ ساتھ جب اس کی حقیقت و گہرائی تک پہنچتا ہے، اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اس کے روحانی آداب ہوتے ہیں، نماز کے توجہ ہے، حضور قلب ہے، اول وقت نماز ہے، خوشبو ہے، اور جو آداب مقرر اور مستحبات مقرر کیے گئے ہیں، انسان حقیقت نماز تک پہنچنے لگتا ہے. اس لیے کہ انسان آہستہ آہستہ معراج پہ جاتا ہے، وہاں جا کر انسان جو ہے وہ حقیقت روزہ کو اور حقیقت نماز کو حاصل کرتا ہے. نہ یہ کہ حضرت علی نماز ہو میں یا روزہ میں کہوں علی علی میری نماز روزہ ہو جائے، نہیں، حقیقت نماز رسول اللہ اور حقیقت روزہ مولا کائنات ہیں. اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اسرار ہیں ہم، ہم امین اللہ ہیں، ہم اللہ کی جانب سے امانت دار ہیں. اس کے بعد کچھ گفتگو ہو گئی تھی، اب آگے بڑھاتے ہیں. 11ویں صفت جو ہے، 10 صفات تقریباً ہو گئی تھیں کہ امت میں کسی ایک کو آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ وہ منحرف طبقہ کہ جو ممبر پہ آ کر امام حسین کا نام لے کے، پہلے صرف ذاکر ہوتے تھے، اب اس میں مولوی بھی شامل ہو گئے نام نہاد، یہ آ کر اہل بیت کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو لے آتے ہیں، اور ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ یہ افراد، وہ افراد، ایسے افراد، فلاں افراد، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے وہ کچھ نہیں اور مولا کا حقیقت ہی کہ مولا کائنات کی علمیت و فضیلت و مناقب و فضائل اور خصائل اظہر من الشمس ہیں، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لیکن مقایسہ کرنا، فرما رہے ہیں امیر المومنین، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقایسہ کسی سے مت کرو۔ فرما رہے ہیں لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامت احدن، احدن کسی ایک کا بھی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد سے۔ مقایسہ نہ کرو، صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے، صرف اپنی دنیا تعمیر کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مقایسہ کرتا ہے، اچھاڑ پچھاڑ، گراؤ چڑھاؤ، اس کے بعد جو جھنڈا گاڑ دیا، نعرے حیدری، مجلس ہو گئے۔ ولا یسو بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، جن پہ نعمتیں جاری کی گئیں کوئی بھی آل محمد کی برابری نہیں کر سکتا ابدا۔ ہم اساس الدین، وہ اہل بیت آل محمد دین کی اساس ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی ہیں اور دین پناہ بھی ہیں، اساس دین اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کی موت، اہل بیت کی شہادت دین کی اساس ہے، جس کے بارے میں کہا تھا کہ تحدمت واللہ ارکان الہدایۃ، جناب جبرائیل نے کہا ارکان ہدایت گر گئے آج علی مرتضیٰ کی شہادت سے۔ وہ عماد الیقین، اور یقین کے ستون ہیں اہل بیت علیہم السلام، یہ بارہویں صفت۔ اب فرماتے ہیں تیرہویں صفت، الیہم یفیء الغالی، غالی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر، ہمارے یہاں غالی جس کو میں نے کہا، جو اپنے عرف عام میں کہا، جو اپنے آپ ہی میں نہ ہو، جو اپنے آپ ہی میں نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں غالی، یعنی حد سے بڑھ جانے والا۔ جب پانی بوائل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں غلیان الماء، پانی بوائل ہو گیا، اب اپنے آپ ہی میں نہیں ہے، اپنے ٹیمپریچر پہ نہیں ہے، نارمل ٹیمپریچر پہ نہیں ہے، 100 سے کراس کر گیا ہے، 100 پہنچا اور کراس کر گیا، اب یہ گرم ہو گیا۔ غالی وہ طبقہ کہ جو اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اس کا دین، عقیدہ، ہر چیز جو ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی، اپنی ریئل اسٹیٹ پر، اپنی ریئل پوزیشن پہ نہیں ہوتی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں الیہم یفیء الغالی، یعنی جو آگے بڑھ جانے والے، غالی غلو آگے بڑھ جانے والا، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں ان کو لوٹنا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ تیز چلنے والے، غالی یعنی تیز چلنے، آگے بڑھ جانے والے، ان کو لوٹنا ہوگا۔ الیہم یفیء الغالی، انہی کی طرف، اہل بیت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ مرجع کون ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے؟ اہل بیت۔ فصل الخطاب کون ہے؟ اہل بیت۔ آیہ محکم کون ہے؟ اہل بیت۔ یہ سب اہل بیت ہیں۔ جو یہاں پر غالی کی انہوں نے تشریح کی ہے، المبالغ الذی یجاوز الحد بالافراد، وہ ایسا شخص جو افراد کرتے ہوئے آگے، حد سے آگے بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں غالی، حد سے آگے بڑھ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ درود کہ جو ماہ شعبان میں مستحب ہے زوال کے وقت، اس میں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امام زین العابدین سے روایت ہے، نقل منقول ہے، کہ جس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شجرت النبوت، شجر نبوت ہیں، وہ موضع الرسالت، محل رسالت ہے، وہ مختلف الملائکت، یہ ملائکہ کے اترنے کی جگہ، وہ معدن العلم، علم کے معدن ارکان ہیں، اہل بیت الوحی، وہی کے اہل بیت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریت فی اللجج الغامرہ، ایک دریا ہے جس میں یہ کشتی جاری ہے، یا امن و من رکبہا، رکبہا، امن پا جائے گا، امان میں آ جائے گا، نجات پا جائے گا جو اس میں سوار ہوگا. وَيَغْرُقُ مَنْ تَرَكَهَا، جو اس کو ترک کرے گا چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا. غالی کون ہوتے ہیں؟ جو امام سے آگے چل رہا ہے. امام کہہ رہے يَأْمُنُ مَنْ تَرَكَهَا، جو اس سفینے میں سفر ہوا جو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر کہ الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقُ، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے دین سے. آگے بڑھ جانے والا خارج از دین ہے. امیر المومنین سے تین جائیں گے، مارقین، قاسطین، ناقصین. یہ تین گروہ ہیں جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی ہے. مارق خارج ہونے والے، ناقص توڑنے والے، قاسط بھی اسی طرح ظلم کرنے والے. کہہ رہے ہیں المتقدم لهم مارق، جو آگے بڑھ رہا ہے ان سے. کون آگے بڑھ رہا ہے؟ امیر المومنین. الغالی، جو حد سے تجاوز کر، بل افراد، افراد کے ساتھ. افراد و تفرید کا معنی تو پتہ ہے نا، افراد اور تفرید، حد سے بڑھ جانا یا حد سے پیچھے رہ جانا. کہہ رہے ہیں کہ الیہم یفیع الغالی، یہاں کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے جو آگے بڑھ جانے والا غالی ہے، افراد کرنے والا ہے، اس کو لوٹنا ہوگا اہل بیت کی طرف. امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ المتقدم لهم مارق، جو آگے بڑھ گیا وہ خارج از دین ہے اہل بیت کی طرف. والمتاخر عنهم زاہق، جو پیچھے متاخر ہو گیا، تاخیر سے آ رہا ہے، پیچھے رہ گیا، وہ زاہق ہے. ان الباطل کان زہوقا، زہوقا یعنی برباد ہونے کے لیے، تباہی کے لیے ہے باطل، یہ زاہق وہی ہے. والمتاخر عنهم زاہق، یعنی متاخر پیچھے رہ جانے والا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. اب کہا کہ اصل چیز کیا ہے؟ واللازم لهم لاحق، جو ساتھ ساتھ ہے وہی ان کے جوار میں جگہ پائے گا. لازم یعنی ساتھ ساتھ. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ملازم ہے. ملازم ہے کیا مطلب؟ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ اسے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ آپ کی آواز سنتا ہے، لبیک کہتا ہے، جی سر، یس سر، باس، میڈم، مالکن، صاحب کہہ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے. ملازم کو ملازم کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کی اطاعت کر سکے، لازمی ہوتا ہے آپ کی زندگی کے لیے. مثلا کسی کام کے لیے اسسٹ کر رہا ہے آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ وَلَازِمُوا لَهُمْ لاحق، لاحق یعنی ملحق ہو جانے والا. یہ صحیح لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لازم ہیں اہل بیت کے، چاہے زمانہ غیبت ہو یا زمانہ وجود امام حاضر ہو، یعنی امام حاضر ہو یا غیبت میں ہو، یہ امام کے ساتھ ساتھ ہے. ایک لمحہ نہ آگے بڑھنے والے نہ پیچھے ہٹنے والے. امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ الیہم یفیع الغالی، کو آگے بڑھ، جو آگے بڑھے اس کو واپس آنا ہے. اگر نہیں آیا کیا ہوگا؟ بغل محمد اللہ عبدین کے خارج از دین ہے، مارق ہو جائے گا، وہ خارج ہو جائے گا دین سے. وبہم یلحق التالی، اور جو تالی ہے، تالی یعنی پیچھے آنے والا، صحیح، پیچھے آنے والا جو ہے وہ ان سے ملحق ہوگا. یعنی پیچھے مت رہو ان کے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلو. یعنی راستہ یہی ہے اہل بیت کا، کیا ہے؟ کہ ان سے ملو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے پیچھے نہ رہو. اب اس کی تشریح کیسے پتہ چلے گی؟ یہی امام سجاد کا واللازم لهم لاحق، المتاخر عنهم زاہق، المتقدم لهم مارق، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ خارج از دین ہیں، جو متاخر ہیں پیچھے رہ گئے ہیں وہ تباہ ہیں. لازم یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ ساتھ چلے. اس کے بعد فرماتے ہیں لهم خصائص حق الولایت، اہل بیت ہی کے لیے، لهم انہی کے لیے ہے، یہ ایک مخصوص کر دیا ہے حق ولایت جو ہے انہی کے لیے ہے، جامع ولایت انہی کے لیے ہے. امیر المومنین نے جہاں خلافہ پر اعتراض کیا ہے علمی، اس میں سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جامع خلافت کو اپنے تن پہ کیا، لیکن وہ ان کے لیے سوٹ نہیں کر رہا تھا، وہ ان کے قد و کاٹ کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ جو لباس اللہ نے امامت کا اہل بیت کے لیے مخصوص کیا ہے دوسروں نے اسے پہننا چاہا، نہیں پہن سکے۔ ظاہری بات ہے ایک 30-35-40 سال کا انسان جو ہے 10-12 سال کے بچے کے لباس پہنے تو کیا ہوگا، اس لباس کا عائشہ پھٹ جائے گا۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جو حق ولایت ہے، ولایت یعنی ولایت سیاسی ہو یا ولایت روحانی ہو، دونوں قسم کی ولایت، اس کا حق اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں، پہلے تو کافی انکار کیا گیا کہ پھر جب علامہ امینی اور دوسرے علماء نے، فقہاء نے جب اس کی دلیل دی کہ نہیں یہ روایت جو ہے منقطع مولا فہد علی مولا کی موجود ہے اور اہل سنت راویوں نے کتابوں نے نقل کیا ہے، اب اس کی تعویل کرنی شروع کی، ولایت اس کو کہتے ہیں، ولی اس کو کہتے ہیں، دوست اس کو کہتے ہیں، فلاں اس کو کہتے ہیں، پھر کہا کہ نہیں ولایت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ولایت سیاسی ہوتی ہے، ولایت سیاسی جو خلفاء راشدین کے زمرے میں آئی اور ان کے حصے میں آئی، ولایت روحانی جو ہے وہ اہل بیت کے پاس آئی، ولایت علمی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، اس طرح کی باتیں کیں۔ امام علی کہ لہم خصائص حق الولایہ، ولایت کا حق خصوصیت کے ساتھ انہی کے لیے ہے۔ وفیہم الوصیت والوراثت، اور انہی کے بارے میں ہے رسول اللہ کی وصیت بھی اور وراثت بھی۔ یہ اہل بیت کے مقام کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر فرمائے الان اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منقلہ، فرما رہے ہیں اب یہ جنگ صفین سے لوٹتے وقت امیر المومنین کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 2 غالباً جنگ صفین سے لوٹتے وقت ہے، جی ہاں صفین سے پلٹتے وقت امیر المومنین نے فرمایا اب وقت یہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹایا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ یہ ایک چیز امیر المومنین کی۔ اب آئیے خطبہ نمبر 108، اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں نحن شجرۃ النبوۃ ومحط الرسالۃ ومختلف الملائکۃ ومعادن العلم وینابع الحکم۔ پانچ صفات بیان کی ہیں، ہم شجر نبوت ہیں، اہل بیت علیہ السلام نبوت کا شجر ہے، نبوت کا شجر یعنی جس سے منافع، جس سے فائدے لوگوں کو ملتے ہیں، ہم اہل بیت شجر نبوت ہیں۔ ومحط الرسالت، ہم رسالت کی منزل ہیں، رسالت ہمارے درمیان ہے۔ ومختلف الملائکۃ، مختلف کہتے ہیں محل اختلافہم، اے ورود واحد منہم بعد الاخر فیکون الثانی کانہ خلف الاول، یعنی ملائکہ کے ورود اور نزول کی جگہ کہ ایک کے بعد ایک فرشتہ چلا رہا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ پہلے کے پیچھے ہوتا ہے، تیسرا جو ہے دوسرے کے پیچھے، چوتھا تیسرے کے پیچھے ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ مختلف اختلاف کہتے ہیں یعنی جہاں پر کہتے ہیں اختلاف ہو گیا، یعنی میں اکیلے تو اختلاف نہیں کروں گا نا بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کے ساتھ، دو آدمی جب آئیں گے تو اختلاف ہوگا کسی مسئلے پہ، یعنی ہم اس کتاب کے بارے میں، اس جگہ کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اختلاف۔ اختلاف مختلف یعنی ورود کی جگہ، اہل بیت فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ، اہل بیت سب کے سب، چار معصوم علیہ السلام ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہیں، ملائکہ یہاں نادر ہوتے ہیں، ملائکہ یہاں کی خدمت کرتے ہیں۔ غالباً حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے نقل کیا گیا ہے کہ کسی صحابی کو بھیجا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، تو چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، اس نے آواز دی، امیر المومنین اندر حجرے میں تھے، آواز نہیں سنی. جب دو تین دفعہ آواز دی تو یہ صحابی اندر داخل ہو، دیکھا کہ چکی جو ہے وہ خود بہت چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں ہے. امیر المومنین جب نکل کے آئے تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے. امیر المومنین کا یہ ملائکہ ہیں جو ہمارے خدمت کرتے ہیں گھر کی، یہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل آتے تھے، مصحف فاطمہ جناب جبرائیل کے وہ کلام ہے کہ جو آپ جناب زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بیان کرتے تھے، اور مولا کائنات اس کو لکھ لیتے تھے. مصحف فاطمہ جس کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، وہ مصحف فاطمہ کی طرف اشارہ ہے، ان کا قرآن الگ ہے. جو کچھ آخری زمانے تک ہونے والا ہے وہ سب اس مصحف میں موجود ہے. اور اس وقت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہے، اس کو بعد اہل سنت یہ کہتے ہیں جناب شیعوں کو قرآن الگ ہے، وہ تو امام مہدی کے پاس ہے اور ان کا ہر چیز الگ ہے. نہیں، وہ مصحف فاطمہ ہے، وہ کلام خدا خدا کی طرف سے ہے، لیکن وہ وحی یعنی شریعت کے لیے نہیں ہے، وہ وحی قرآن کے لیے نہیں. قرآن الگ ہے، قرآن محفوظ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت، وہ الگ ہے. آئمہ کہتے ہیں کہ اس مصحف فاطمہ میں ہم کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں. یہ مصحف فاطمہ متصادم یا منافی نہیں ہے قرآن سے. بہرحال اب اس میں پوری ڈبیٹ ہے، میں اس میں والد نہیں ہونا چاہتا. معادن العلم، یہاں پر امام سجاد نے اس درود میں کیا کہتا، معادن العلم کان ہے، یہاں پہ کہا معادن، معادن جمع ہے، کانے ہیں علم کی، علم چاہیے ان سے لوگ، مغزن ہیں، ینابع الحکم ہیں، چشمے ہیں حکمت کے. چشمہ کیا ہوتا ہے؟ چشمہ وہ ہوتا ہے جو خود جوش ہوتا ہے، خود پھوٹتا ہے، وہ اسے مجبور نہیں کرتا. حکمت انسان کے دل سے نکلتی ہے، پھوٹتی ہے. یہی وجہ ہے فرمایا کہ جو 40 دن خلوص سے، اخلاص سے اللہ کے لیے عمل کرے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹیں گے اور اس کی زبان پہ جاری ہوں گے. کئی جگہ خدا نے حکمت کہا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمت، حکمت دانائی بہت الگ چیز ہے. حضرت لقمان کو حکمت دی، ولقد آتینا لقمانا، ولقد آتینا لقمانا الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، دانائی دی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت چشم حکمت کے، ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمہ، ناصر ہمارا محب چاہنے والا رحمت الہی کا منتظر ہوتا ہے. یعنی وہ ان صفات کی روشنی میں کہ ہم شجر نبوت، رسالت کی منزل، ملائکہ کو اترنے کا مقام، علم کے معدن اور حکمت کے چشمے ہیں، ہمارا ناصر مدد کرنے والا اور ہمارا محب. پہلے ناصر کہا، بعد میں محب کہا. ہمارا ناصر، ہماری مدد کرنے والا، خواہ امام موجود ہو یا امام غائب ہو، یعنی زمانہ غیبت میں ہو، وہ ہمارا ناصر ہوگا، منتصر ہو، ہمارا نصرت کرنے والا ہوگا، وہ رحمت الہی کا منتظر ہوگا. وَعَدُوُّنَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطْوَةَ، اور ہمارا عدو اور ہمارا مبغض، بغض رکھنے والا، اسے لعنت و قہر الہی کا منتظر ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد خطبہ نمبر 142 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر ایک اور انداز سے امیر المومنین اہل بیت کی علمی فضیلت و مقام کو بیان فرما رہے ہیں. اين الذين زعموا انهم راسخون في العلم دوننا، فرما رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ وہ راسخون في العلم ہیں، جن کے دلوں میں، جن کے ایمان میں، جن کی سیرت و زندگی میں علم راسخ پختہ ہوگی. یہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے جانب اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہی ہے کہ جس نے اے محمد تم پہ کتاب نازل کی, منہ آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ محکم آیات ہیں, ہن ام الکتاب, یہ کتاب کی اساس و بنیاد ہیں, یہ اصل کتاب ہے. وہ اخر و متشابہات, اور کچھ سب متشابہ ہیں. اب محکم متشابہ اپنی اصطلاح ہیں, میں اس کو واضح نہیں کروں گا یہاں پر. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے, دل کمزور ہے, ایمان کمزور ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, فرماتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور اس کی من مانی تعویل اور معنی بیان کریں. ابھی محکم متشابہ میں اس پر ابھی ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ پھر یہ تفصیلی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, خدا کہہ رہا ہے اس کتاب کی اور ان آیات محکم متشابہ کا علم کس کے پاس ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا اس کی تعویل, اس کا معنی, اس کی حقیقت, اس کی گہرائی, إِلَّا اللَّهُ, سوائے اللہ کے. اور وہ لوگ الراسخون فی العلم, نہیں جانتا اس کی تعویل, اس کی معنی, اس کی حقیقت, اس کی معرفت سوائے اللہ کے, اور وہ لوگ جو علم راسخ ہیں, پختہ ہیں. والراسخون فی العلم یقولون, کیا ان کی نشانی ہے؟ یقولون آمنا به, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر. کل من عند ربنا, جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اس کے مذکر, اس کا تذکرہ کرنے والے نہیں ہیں سوائے اولو الالباب, صاحبان عقل و شعور کے. یہاں پر جو راسخون فی العلم ہیں, یہاں پر اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں, اور اہل سنت کی روایات اور تفاصیل واضح طور پہ لکھا ہے, سب میں نہیں لیکن اکثر مفسرین نے لکھا راسخون فی العلم, یہاں پہ مراد مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام ہیں. یہاں پہ امیر المومنین کہ این الذین زعموا انہم راسخون فی العلم, انہم الراسخون فی العلم, دونوں کہاں ہیں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم راسخون فی العلم ہیں اہل بیت کے علاوہ, کہاں ہیں؟ مجھے دکھائی نہیں دیتے. کذبا و بغیا, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں ہم پر. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ کرے ہمارے فضائل کو چرائے, ہمارے فضائل کو اپنے لیے قرار دے, ہماری حقیقتوں کو اپنے لیے قرار دے, وہ کاذب بھی ہے اور باغی بھی ہے. کاذب جھوٹا بھی ہے اور بغاوت یعنی ظلم کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ان, حقیقت یہ ہے, اب امیر المومنین فرماتے ہیں ان رفعنا اللہ, اللہ نے ہمیں رفیع کیا ہے, اونچی منزلت ادا کی ہے. ووضعهم, اور ان جھوٹے لوگوں نے, ان کاذب لوگوں نے, ان ظلم کرنے والے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے درجوں کو پست کرنے کی کوشش کی, گرانے کی کوشش کی. یہاں پر نقطہ ایک دینا چاہتا ہوں کہ ظلم دو قسم کے ہیں امیر المومنین کہہ رہے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ تصور کیے جا سکتے ہیں. ایک ظلم اہل بیت کے جسم پر ہے, ضرب ماری گئی, زہر دیا گیا, گھوڑے دوڑائے گئے, قتل کیا گیا, شہید کیا, یہ ظلم ہے, یہ جسم کا ظلم ہے. ایک ہے روح کا ظلم, انسان کے مقصد کا ظلم, ان کے فضائل کو چھپانے کا ظلم. جو مقصر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے ہیں. یہ مقصر ضروری کو کوئی شیعہ ہو, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے مقصر. فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو چھپانا بھی ظلم ہے, اہل بیت کی فضیلتوں کو اپنے سے منسوخ کرنا بھی ظلم ہے. خود امیر المومنین کے بارے فاروق اعظم یہ فرق کرنے والا ہے, آدم سب سے عظیم. یہ صدیق ہے، یہ سچے ترین فرد ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہذا جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لہذا خدا کہہ رہا، امام علی کہہ رہے کہ رفعنا اللہ، اللہ نے ہمیں اونچا قرار دیا ہے. اور یہ ہمیں نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وآتانا وحرمہم، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں. جب ہمیں زینب نے کیا کہا تھا، تو نے ہمیں قیدی بنا لیا، ہاتھوں میں رسن باندھ دی، ہتھ کڑیاں ڈال دی ہیں، ہمیں دربدر پھیرا، تو سمجھتا کہ تو نے ہماری فضیلتوں میں کوئی کمی کر دی ہے؟ نہیں، یہ تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے. تو آل محمد کو اس طرح پھیرا کہ ان کی اہمیت و فضائل کو کم کر دے گا. وادخلنا واخرجهم، اللہ نے ہمیں داخل کیا ہے اور یہ ہمیں دین سے خارج کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے دین کو ان کے گھر میں قرار دیا، نبوت کو، رسالت کو، ہدایت کو. ادخلنا، اللہ نے ہمیں داخل کیا ہے علم میں، حقیقت میں، معرفت کے میدانوں میں. واخرجهم، یہ ہمیں دین سے باغی قرار دیتے ہیں، دین سے خارج قرار دیتے ہیں. افرمد بنا یستعطى الہدا، ہدایت چاہیے وہ ہمارے ذریعے سے ملے گی، بنا ہمارے ذریعے سے ملے گی. یستعطى، عطا کی جائے گی، جو چاہتا کہ ہدایت لے اسے اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا. ویستجلى العمى، اور اندھے پن کو، تاریکی کو، ظلمت کو، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے نور سے استفادہ کر رہا ہوگا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان الائمہ من قریش، ائمہ جو ہیں 12 ائمہ جن کے نام رسول اللہ نے ذکر کیے ہیں، سب قریش سے ہیں. لیکن قریش میں مختلف قبیلے تھے نا، ایک بڑا قبیلہ قریش تھا، پھر اس میں مختلف شاخیں تھیں، بنو امیہ، بنو ہاشم اور دوسرے لوگ بھی تھے. غرسوا من ھذا البطن من ہاشم، فرما رہے ہیں لیکن کون سے قریش میں سے؟ ہاشم کی اولاد میں سے، ہاشم کی اولاد میں سے. غرسوا من ھذا البطن من ہاشم لا تصلحوا على سواهم، جامع امامت انہی کے لیے، ان کے علاوہ کسی اور پہ فٹانے والا نہیں ہے، انہی کی قد کاٹ کے مطابق اللہ نے جامع امامت کو سیا ہے. ولا تصلح الولاۃ من غیرہم، اور ان کے علاوہ ولایت کسی کے لیے شائستہ نہیں ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. ترجمہ پیش کروں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ میں عربی بھی پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنا مآل کار دیکھتا ہے، عقل مند دل کی آنکھوں سے، عشق کی آنکھوں سے، معرفت کی نگاہوں سے دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اپنی اونچ نیچ یعنی اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے. دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی، بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو. اب فرماتے کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں. فتنے ہوتے ہیں، فتنہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ حق باطل کی تشخیص نہ ہو، جہاں حق اور باطل پہچان میں نہ آ رہا ہو. جیسے گرد و غبار اٹھ جائے، دھند ہو جائے، یا موسلادھار بارش ہو رہی ہو تو آپ کو سامنے والا دکھائی نہیں دیتا، پہچان میں نہیں آتا. فتنہ جہاں حق و باطل کی تشخیص نہ ہو. لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں. ایمان والے دبکے پڑے ہیں اور گمراہوں جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. کون؟ امیر المومنین اپنے زمانے کا احوال بتا رہے ہیں، اور ہر دور ہر زمانے میں یہ چیز موجود ہے کہ لوگ فتنوں میں کودے ہوئے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. جو حقیقت کے راستے ہیں، تعلیمات اہل بیت کے راستے ہیں، نجات کا جو واضح ترین راستہ ہے، صراط مستقیم کو بتانے والا جو میتھڈ ہے، سنت، سنت رسول، اس کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ گئے ہیں. ایمان والے دبکے پڑے ہیں، ایمان والے خاموش ہو چکے ہیں، ہمیں کیا، ان کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہم بتائیں گے تو، ہم کچھ کہیں گے تو لوگ ہمیں زد و کوب کریں گے، ماریں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے. ہیں آج بھی ایسے لوگ، ان کا نام ہے، ان کی شہرت ہے، ان کا مقام ہے، کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہتے، خاموش ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا ہے. فرماتے ہیں کہ وارز المؤمنون ونطق الضالون المكذبون المكذبون، جو جھوٹے ہیں ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، گمراہ کرنے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں. فرماتے ہیں ہم اہل بیت، وہ شعار کا لفظ استعمال کیا ہے. شعار کہتے ہیں یعنی جو انسان بدن کے نیچے لباس پہنتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان نے یہ لباس پہنا ہے، کس کے نیچے لباس پہنا ہے، تو نیچے والے لباس بدن سے زیادہ قریب ہے بہ نسبت اس کے. کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے قریبی ترین لوگ ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں خاص ساتھی، خزانہ دار اور دروازے ہیں، درواز باب اللہ دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جاتا ہے. آنا مدینہ العلم علی باب علی، باب مدینہ العلم ہے، شہر علم تک آنا ہے پہلے دروازے تک آؤ. وہ ہم دروازے ہوں، گھروں میں دروازوں سے آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے. یہ امیر المومنین کی اصطلاح ہے. فرماتے ہیں کہ نحن الشعار والاصحاب، ہم قریب ترین افراد ساتھی ہیں، وخزنہ خزانے ہیں، والابواب ابواب ہیں، ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، گھروں میں آیا ہی ان کے دروازوں سے جاتا ہے. فمن آتاها من غیر ابوابها، جو گھروں میں داخل ہو دیوار کود کے آئے، کہتے ہیں دیوار کودنے والا جو ہے یہ سارق ہے، سمیا سارقا، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام چور ہے. یہاں پہ میں فرما رہے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں. ومنہا کرائم القرآن، کریم ترین آیات، اہم ترین آیات، یوں تو ساری اہم ہیں لیکن کچھ ایسی جاندار آیات ہیں کہ جو اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہیں، یعنی جو ان کی مدح و ثنا کو بیان کرتی ہیں. قرآن مدح و ثنا خوان اہل بیت ہے، ایمان والوں کی توصیف و ثنا بیان کر رہا ہے. قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں، وہ اللہ کے خزینے ہیں، اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بعد میں پہل کا حق نہیں. پیشرو کو اپنے قبیلے سے ہر بات سچ سچ بیان کرنا چاہیے، جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے قبیلے کو آگاہ کرے سچ بات سے. اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے اور اہل آخرت میں سے بنے، اس لیے کہ اسی کے ادھر ہی سے آیا ہے، ادھر ہی پلٹ کے جانا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہاں پر امیر المومنین اس طریقے سے بن گیا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوگا وہ، اس کا نام چور ہے، وہ کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے وہ وارد ہونا چاہتا ہے. اس کے بعد خطبہ نمبر دو تین، درود بھیجے محمد والے محمد، مکتوب نمبر 239، ابھی 239 ہے یا مکتوب لکھا ہے انہوں نے، ابھی دیکھنا پڑے گا. مکتوب تو 239 نہیں ہے، یہاں لکھا ہے یا ایڈریس غلط ڈالا ہوا ہے غالباً، یا ہم عیش العلم موعظ الجہل، وہ میں موجب نہیں لایا ورنہ بھی دیکھ لیتا میں. خیر اس کا ایڈریس جو ہے پھر میں نیکسٹ ویک جو آپ کو بتا دوں گا. فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا علمی مقام ابھی بیان کر رہے ہیں. جی یہ مکتوب اس میں انہوں نے لکھا ہے 239 تو مکتوب نہیں، زیادہ سے زیادہ جو مکتوبات ہیں جو آخری مکتوب ہے 73، یا مکتوب نمبر جو آخر میں بیان کیا گیا 78 ہے. اب اگر یہ مکتوب نمبر 23 ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر ڈال لیتے ہیں. 23 ابن ملجم نے ضرب لگائی، نہیں. اگر یہ ہے 29 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں. اور اگر یہ 39 ہے بظاہر 39 بھی نہیں ہے. ہم عیش العلم موت الجہل یخبرکم حلمهم عن علمهم وظاہرهم عن باطنهم وصمتهم عن حکم منطقهم. نہیں ابھی اگر خطبہ ہے، خطبہ نمبر 39 یا خطبہ نمبر 239، خطبہ نمبر 237 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نہیں خطبہ بھی جو ہے وہ 200 یہ نہیں بن رہا ہے، 230 31 32 35. جی صحیح ہے، ہاں صحیح ہے. یہ خطبہ نمبر 236 ہے، یہ نامہ لکھا ہوا ہے خطبہ. صحیح ایڈریس مل گیا، خطبہ نمبر 236 آل محمد کے لیے فرما رہے ہیں امام علی علیہ السلام. فرما رہے ہم یعنی اہل بیت، عیش العلم، عیش یعنی زندگی، عیش مراد مستیاں موج کرنا نہیں، ہمارے یہاں عیش و عشرت مراد لی جاتی ہے. عیش عاشا یا عیشو سے زندگی گزارنے کے بارے میں ہے، حالانکہ اردو میں عیاشی اور عیش جو ہے وہ منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں عیش زندگی کو کہا جاتا ہے. ہم عیش العلم، وہ کیا ہیں؟ علم کے لیے باعث حیات ہے. علم کو زندہ کرنے والے، علم کو حیات دینے والے کون؟ اہل بیت. وہ موت الجہل، اور جہالت کی موت ہیں. ان کا علم، ان کے علم کا، اور ان کا ظاہر، ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے. ان کا علم بردباری جو ہے ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، ان کا ظاہر ان کے باطن تک پہنچاتا ہے، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کو پتہ دیتی ہے. اس بعد فرماتے ہیں لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ، فرماتے ہیں وہ نہ حق خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. اہل بیت کی صفت کیا ہے؟ پہلی یہ کہ علم کے لیے زندگی، دوسرا جہالت کے لیے موت، تیسرا ان کا علم علم کا پتہ دیتا ہے، تین چار ان کا ظاہر ان کے باطن کا، پانچ ان کی خاموشی ان کے گھر، چھ وہ حق کے خلاف، ولا یخالفون الحق، حق کی خلاف ورزی نہیں کرتے، منہ برابر ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نظر نہیں آئے گی. اس حد تک کہ معاویہ کی فوج نے گھاٹی پہ قبضہ کر لیا، دریا پہ پانی نہیں دیا، وہاں پہ امیر المومنین نے فصیح کے اوپر یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ایسی پیاسے مرنا چاہتے ہو یا عزت و سربلندی سے؟ جاؤ اور پانی لو. فوج گئی امیر المومنین کی اور اس کو فتح کیا. اب کچھ اصحاب کہہ لیں گے ہم ان کو پانی نہیں دیں گے، انہوں نے پانی نہیں دیا، نہیں منع کر دیا. یہ درست بات نہیں، جائز بات نہیں ہے. ذرہ برابر خلاف ورزی، اس حد تک امیر المومنین کہہ رہے اگر ہفت اقلیم کی یعنی
اقلیم زمرد اگر آسان زبان میں کہوں، سات بر اعظم کی پوری دنیا کے برابر بھی دولت علی کے ہاتھ میں دو، اور یہ کہو کہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ علی لے لے، تو علی ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے شان امیر المومنین کی. اہل بیت سب کے سب اسی طریقے سے ہیں. فرما رہے ہیں کہ نہ خلاف ورزی کرنے والے ہیں نہ اختلاف پیدا کرنے والے ہیں. اس کے کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام 12 ائمہ ہیں ہمارے، اہل سنت کے 4 امام ہیں، 4 فقہ ہیں، ہمارے 12 امام میں 1 فقہ ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایک مرکز سے متصل ہیں، مرکز وحی سے، مرکز قرآن سے. اہل سنت کے 4 امام ہیں. بعض وقت اس حد تک اختلاف نظر آتا ہے لیکن ہمارے 12 امام 1 فقہ ہے، سب 1 فقہ کے مروج ہیں، سب 1 فقہ کے مبین ہیں، اختلاف نہیں ہے. وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں. فرماتا ہم دعائم الاسلام، دعائم یعنی ستون ہیں اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے. وولائج الاعتصام یعنی اعتصام یعنی ان کا ان کو پکڑا جاتا ہے بچنے کے. بہم عاد الحق الى نصابہ، ان کے ذریعے سے حق اپنی حقیقت اور اپنے نصاب تک لوٹ کر آتا ہے، ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پہ پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا. اہل بیت میزان حق ہیں، ان کو رکھو گے ہر چیز اپنی جگہ پر تمہیں نظر آئے گی. اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو پھر کہا گیا جو اہل بیت درود نہ بھیجا آل محمد اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ عبادت. یہاں پہ کہہ رہے ہیں بہم عاد الحق الى نصابہ، حق لوٹ کے آگے ان کی وجہ سے. وانزاح الباطل عن مقامه، باطل اپنے مقام سے ہٹ گیا. وانقطع لسانه عن منبته، فرماتے ہیں کہ اور باطل کی زبان جڑ سے کٹ گئی. اہل بیت کی وجہ سے باطل کی زبان جڑ سے کٹ گئی. ہر زمانے میں اہل بیت نے باطل کو شکست دی ہے. یہ جو خدا کہہ رہا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل جاء الحق وزہق الباطل، و ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے ہے. یہ مٹنے کے لیے خود بخود مٹنے کے لیے نہیں ہے، خدا نے وسیلے اور اسباب بنے. ہر دور اور ہر زمانے میں اہل بیت کا وجود باطل کی زبان کو جڑ سے کاٹنے کے لیے ہے. زمانے غیبت میں بھی، اس زمانے غیبت کو صغرا میں بھی امام نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 4 نائبوں کے ذریعے سے، اور اس غیبت صغرا کبرا کے زمانے میں بھی اپنے ان نائبوں کے ذریعے سے کہ جنہیں امام نے صفات کے ذریعے سے منسوب کیا ہے. فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَ فَرْجِعُوا، فَرْجِعُوا یعنی حکم دیا ہے امام نے، امر ہے، آرڈر ہے امام کا، رجوع کرو، جاؤ ملاقات کرو، ملو، متصل رہو، رجوع کرو، لوٹ کے جاؤ ہر مشکل میں. کس کی طرف؟ فقہا کی طرف. وہ میری طرف سے تم پہ حجت اور میں اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہوں. تو اس دور میں بھی فتنوں کو توڑنے والے، فتنوں کو برباد کرنے والے، حق کا چرایا کرنے والے، باطل کو نابود کرنے والے کون؟ یہ فقہائے دین ہیں. یہ امام خمینی تھے کہ جنہوں نے دین کو حیات دی ہے، جنہوں نے دین کا نفاذ کیا ہے. یہ آیت اللہ خامنہ ہی ہیں، یہ آیت اللہ سیستانی ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت اسلامی سرحدوں کا جو ہے وہ دفاع کیا ہے. ان کے ذریعے سے باطل جو ہے اس کی زبانیں کٹ گئیں. اس دور میں بھی یہ فقہا، امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہر دور میں آل محمد، اور ان کے سرپرست کون؟ امام زمانہ. ان کے پشت پناہ کون؟ امام زمانہ. ان کی سرپرستی کرنے والا کون؟ امام. کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے حجت ہیں. کون؟ یہ نائبین ہیں میرے. یہ نائبین صفات کے لحاظ سے ہیں، 4 نائبین کو نام لے کے منسوب کیا ہے، نامزد کیا ہے، لیکن زمانۂ غیبت کبرا میں صفات کے ذریعے. او اما من کان من الفقائے سائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کا مخالف ہو، امر مولا کا مطیع ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. امام نے کہا تقلید کرو ان کی. کیونکہ تم عالم نہیں بن سکتے، مرجع نہیں بن سکتے. اس کے بعد فرماتے ہیں عقل الدین و عقل وعایت و رعایت، فرماتے ہیں انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے. کون؟ آل محمد نے، جو اساس دین ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی روح ہیں. ملائکہ ان کے گھر میں، رسالت ان کے گھر میں، نبوت ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں. فرما رہے انہوں نے عقل الدین، دین کو سمجھا، عقل وعایت و رعایت، سمجھا اور عمل کیا اسے پہچانا. اہل بیت بھی سمجھتے ہیں دین کو، معرفت رکھتے ہیں، اہل بیت عمل کرتے ہیں. اہل بیت بے عملی کا نام نہیں ہے ان کی تعلیمات. خود اہل بیت جو اساس دین ہے وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، جو روح دین ہے وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. یہ فضائل اہل بیت کے کون بیان کر رہا ہے؟ امیر المومنین. لا عقل سماع و روایت، فرماتے ہیں نہ صرف نقل و سماع سے اسے جانا ہے. ایسا نہیں کسی سن لیا، نقل کر دیا کسی نے، ایسا ہو رہا ہے ہم قبول کر لیتے ہیں، ایسے میں سایہ فارورڈ کر دیا، کوئی اچھی پوسٹ لگی فارورڈ، پتہ نہیں کہ امام کا قول ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ آج کل اتنے جھوٹے، جو میں نے کہا کہ غالیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ہٹ دھرم ضدی بحثی ہے، اور آئمہ پہ جھوٹ باندھنے سے کتراتے نہیں ہیں، فوراً جھوٹ باندھ دیں گے، فوراً ایک جھوٹی حدیث پیش کر دیں گے، امام نے کہا خون کا پرسہ دے، امام نے کہا یہ کرو، امام نے کہا وہ کرو، جھوٹی حدیث فوراً کر دی جائے گی. لہذا سنی سنائی باتوں کے سر نقل مت کرو. کہہ رہے یہ اہل بیت نقل کی ہی اور سنی سنائی باتوں کو کے ذریعے سے دین کو نہیں جانتے، بلکہ فرما رہے ہیں ولا اقل سماع و روایت، فانا رواتا رعات العلم کثیر و رعاتہ قلیل. فرما رہے ہیں کہ علم کی روایت کرنے والے راوی بہت ہوتے ہیں، علم کو بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے، کیئر کرنے والے کم ہوتے ہیں. فَإِنَّ رُعَاتَ الْعِلْمِ، راوی علم کثیر ہیں لیکن اس کی رعات رعایت کرنے والے قلیل ہیں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں، اور وہ ان قلیل میں بھی آل محمد سر فہرست ہیں کہ جو عقل سے دین کو اس کی گہرائی اور حقیقت سے سمجھتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور وہ روایت ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کی تھی، اس کا ایڈریس میں بتا دوں، یہ خطبہ نمبر 236 تھا جو اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں تھا. جو پہلا ہمارا جو درس تھا کہ یہاں پہ ہے کلمات قصار میں ہے کہ حضرت کمیل بن زیاد نخعی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنی خلافت کے زمانے میرا ہاتھ پکڑا اور شہر سے قبرستان کی جانب لے کے چلے. جب ہم تھوڑے سے خلوت گاہ میں پہنچے جہاں سناٹا تھا، تو آپ نے گہرا سانس لیا، لمبا اور گہرا سانس لیا، اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا. وہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں کہ اس کا کلمات قصار کا نمبر یہاں پہ پیش کر سکوں. جو میں نے ابتدائی کلاس جو پہلی انٹروڈکشن تھی نیچے منعقد ہوئی تھی، اس میں کہا تھا اس جی 147 ایک سیکنڈ. جی ہاں، بہت شکریہ. یا کمیل ان ہذہ القلوب اوعیۃ فخیرھا اوعاھا، یہ دل ظرف کی مانند ہیں، برتن کی مانند ہیں، یعنی انسان کی روح، انسان کا دل، انسان کا ضمیر. بہترین ظرف کیا ہے؟ جو اس میں ڈالا جا رہا ہے اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہو. فخیر ہو او آہا، او آ یعنی بہتر حفاظت کرنے والا، علم، اخلاق، محبت اہل بیت، محبت خدا کی بہترین حفاظت کرنے والا ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فحفظ انی ما اقول لك، اے کمیل جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کو یاد کر لو، محفوظ کر لو. اور اس کے بعد وہ پورا تفصیل سے اس میں موجود ہے، لیکن اس میں جا کے پڑھ لیے گا، میں جلدی جلدی تاکہ اس کو پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد حکمت نمبر یہی 147 میں ہی ہے کہ وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ لا تخلو الارض من قائم اللہ بحجت، اللہ کی حجت سے کبھی خالی نہیں رہتی، یا یہ ظاہر اور مشہور سامنے موجود ہوتی ہے، او خائفا مغمورا، یا یہ کسی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس کو پردے کے پیچھے کر دیا جاتا. لئلا، کیوں؟ تبطل الحجج اللہ وبیناتہ، تاکہ حجت الہی جو ہے وہ محفوظ رہے، اللہ کی نشانیاں بینات واضح نشانیاں موجود رہیں. وکم ذا، صفحہ نمبر کیا بتایا تھا آپ نے؟ 379. میں یہاں سے ترجمہ پڑھوں زیادہ ایزی ہے تاکہ روانی رہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہاں، زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی کہ خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر وہ مشہور یا خائف و پناہ ہو، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں. اور وہ کتنے ہیں اور کہاں پر ہیں؟ خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ کے نزدیک قد اور منزلت کے لحاظ سے بہت بلند. خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجت اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں. یعنی پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ تربیت کرتے ہیں. امام زمانہ کے اصحاب کو دو قسم کے اصطلاحوں سے یاد، ایک ابدال ہوتے ہیں، اقتاب ہوتے ہیں، قطب، یعنی کچھ ہوتے ہیں جو مستقل حیثیت رکھتے ہیں. ابدال وہ ہوتے ہیں جو بدل جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، ان کے بعد دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی واقعی ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں. علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا. ان کا علم کیا ہے؟ حقیقت و بصیرت تک پہنچا دیتا ہے. وہ یقین و اعتماد کے روح سے گھل مل گئے ہیں، اور جو چیزوں اور ان چیزوں کو جن آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا ہے، اپنے لیے سہل و آسان سمجھتے ہیں. جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں، ان سے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں. وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ، وہ رہتے زمین پر ہیں لیکن ان کا دل، ان کا دماغ، ان کی فکر اللہ سے مربوط ہوتی ہے. یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور دین کی طرف رغبت دینے والے ہیں. ہائے ان کے دید کے لیے میرے شوق فراوانی، امیر المومنین کہہ رہے ہیں. یعنی ہیں ایسے لوگ، اہل بیت کے علاوہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہائے ان کے دید کے لیے میرا شوق فراوانی، آہ شوق الی رؤیتہم. امیر المومنین کہہ رہے ہیں آہ میں ان کو دیکھ سکوں، یعنی کہہ رہے ہیں یعنی میں ان سے ملاقات کر سکوں. امیر المومنین کے لیے یعنی زمانی لحاظ سے فرق نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ایسے مومنین کی زیارت کرنا کیا ہے؟ وہ علی کے لیے جو ہے وہ ایک برترین صفت ہے. کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے مومنین سے، ایسے لوگوں سے جن کی صفت یہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ خدا کی نشانیوں کو پورا کرتا ہے. پھر فرمایا اے کمیل مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب جس وقت چاہو آپ اس چلے جاؤ. یہ امیر المومنین اس کلمات قصار میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے مردان الہی سے کبھی خالی نہیں رہتی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسرا محوری نقطہ جو ہے وہ ہے امامت و رہبری ائمہ کی. پہلا علمی مقام تھا اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ امامت و رہبری ہے، امامت عامہ و امامت خاصہ. ٹھیک ہے، امامت عامہ یعنی اہل بیت بھی امامت عامہ کے قائل ہیں، لیکن امامت خاصہ میں بحث ہے. امامت عامہ جس میں نبی بھی شامل ہے، حضرت ابراہیم کو امام قرار دیا، اور امامت خاصہ یعنی رسول اللہ کے بعد جو سلسلہ امامت ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے، لازم نہیں کہ خدا رہبر کو معین کرے، بلکہ یہ لوگوں کا اپنی رائے ہے کہ جس کو چاہیں بہتر سمجھیں ان کو اپنے لیے منتخب کر لیں. جبکہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ کہ خدا نے معین کیا ہے. جائل کا لفظ تین مرتبہ کم سے کم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پیش کر دوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. جعل، جائل، خوب، تین مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا. سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ عید اس وقت کو یاد کرو، قال ربو کا، تمہارے پروردگار نے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جاعل یعنی قرار دینے والا ہوں. جالی کو جالی اس لیے کہا جاتا ہے، اصل کے مقابلے میں نقل قرار دی جاتی ہے، لیبل، اس کا رنگ، اس کا سائز، اس کو مصنوعی اس کو کہتے ہیں. جالی یعنی جال کیا گیا ہے، احادیث جال کی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں، گڑھی گئی ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں جاعل ہوں، انی یعنی میں، ہم نہیں کہا، میں جاعل ہوں یعنی قرار دینے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، خلیفہ کو زمین میں. اس کے بعد کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 55، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس کے بعد تیسری جگہ یہ کہا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ ورسولا. حمد اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے اور ملائکہ کو مقرر جاعل بنانے والا، قرار دینے والا ہے. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 124، وہاں جاعلوں کا استعمال ہوا ہے، جاعل نہیں ہے، جاعلوں کا یعنی میں تمہیں بنانے والا ہوں، انی جاعلوں کا للناس اماما، میں تمہیں ابراہیم لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. یعنی امام بنانے والا بھی خدا، خلیفہ بنانے والا بھی خدا. زمین پہ پہلے خلیفہ کا تعین کا مسئلہ ہو، خدا نے لوگوں پہ نہیں چھوڑا ہے، سنت خدا یہ ہے، روش خدا یہ ہے کہ خدا خود قرار دیتا ہے، انی یعنی میں قرار دینے والا ہوں. پھر کہا، اگر یہ آیت میں یہاں آپ کے سامنے پوری پڑھ سکوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 55، پوری آیت پڑھوں تاکہ آپ کو بھی لطف محسوس ہو. درود بھیجے محمد والے محمد. آل عمران 55، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اللہ نے کہا یہ اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تمہیں پورا پورا اٹھا لوں گا، وَرَافِعُ کا اونچا کروں گا، الیہ اپنی طرف، وَمُطَاہِرُ کا صحیح، وَمُطَاہِرُ کا تمہیں پاکیزہ قرار دوں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا انکار کیا، وَإِنِّي جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور میں قرار دوں گا ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں. کیسے قرار دوں گا؟ فوق الذین کفروا، جنہوں نے تمہارا انکار کیا ان پر فوقیت دوں گا، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہاری پیروی کی. انی جاعلو، جاعل الذین اتبعوک، یعنی جنہوں نے تمہاری پیروی کی ان کو میں قرار دوں گا. الى یوم القیامہ قیامت تک. یہ 55ویں آیت سورہ آل عمران کی. تو تین مرتبہ جعل کا لفظ آیا ہے اور ایک مرتبہ جاعلوں کا لفظ آیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 30, سورہ آل عمران 55, سورہ فاتر ایک, ان میں جاعل کا لفظ آیا ہے, میں قرار دینے والا ہوں. اور یہاں پہ جو جاعلوں کا ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے, کہ یہاں پر حضرت حق تعالی عز و جل نے فرمایا کہ ہمارا جو عقیدہ قرآن کے مطابق ہے, یعنی خلیفہ امام کا تعین حکم خدا سے ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تعین کیا ہے اور رسول کے ذریعے سے معین فرمایا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, پہنچا دو وہ حکم جو پہنچا تو جو تم پہ نازل کیا جا چکا ہے, انزل نازل کر دیا گیا تھا, پہنچا اس کو اب بیان کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے اس کو بیان نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی دین کی رہنمائی, ہدایت, لوگوں کی گائیڈنس کا کام اتنا عظیم ہے, زندہ امام کی پیروی اتنی زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, جسے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں پہنچایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تمہیں بچا لے گا, خوف زدہ مت ہو, پریشان. رسول اللہ بہرحال آپ جو ہیں متوجہ تھے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے, اور یہی ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی اور اعلان ہو گیا, شخص آیا کہ اے محمد تم نے حکم دیا نماز کا, ہم نے نماز پڑھی, روزے کا حکم دیا, روزہ رکھا, بتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا, بتوں کو چھوڑ دیا, آپ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر جاؤ. کہا کہ اللہ کی طرف سے, کہا کہ اللہ کی طرف سے پھر میرے لیے دعا کرو, عذاب نازل ہو. سورہ معارج کی پہلی آیت, سأل سائل بعذاب واقع لیس له دافع, سائل نے سوال کیا بعذاب واقع کا, عذاب واقع ہو جائے, آسمان سے پتھر نازل ہوا جو اس کے سر پہ لگا اور وہیں پر نابود ہو گیا. یہ خدا نے وہیں پہ دیکھا, جو منکر ولایت سے علی ہیں اس کا حشر یہ ہونے والا دنیا میں. اسی طرح رسول اللہ نے 12 خلافہ کے من قریش, جو ان الائمت من قریش, قریش ہوں گے لیکن کس سے, لیکن بنی ہاشم کی اولاد سے اور نسل سے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ ایک کے بعد ایک کی معرفی کرتے رہے بتاتے, رسول اللہ نے 12 کے 12, بنو امیہ بنو عباس ہوں, ان کے خلافہ کی تعداد 12 بنتی ہی نہیں ہے, یہ صرف بنی ہاشم کی اولاد میں, نسل فاطمہ الزہرا میں, امام علی کی اولاد میں سے 12 ائمہ ہیں جو قریش سے بنتے ہیں, جن کی نام واضح ہیں رسول اللہ کے یوں کہوں زمانے میں بیان کر دیے گئے تھے. اور بنو امیہ بنو قریش کے جو ائمہ یا خلافہ یا جو بھی سلاطین تھے ان کی تعداد 12 بنتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسجد نبوی میں اہل بیت علیہ السلام 12 ائمہ کے نام وہاں پہ موجود ہیں, کہ خود جانتے تھے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں لوگ کہ یہ ائمہ برحق ہیں, یہ ولایت اگر سیاسی کے قائل لیے تھے, ولایت روحانی رکھتے ہیں, معنوی رکھتے ہیں, علم مقام ان کے پاس ہے. 12 ائمہ کا نام آج بھی اس وہابیت کے مرکز میں, کہ جہاں اہل بیت سے منسوب, صحابہ سے منسوب, امہات المؤمنین سے منسوب, ہر پرانی یادگار مسجد اور مدرسہ اور جائے ولادت اور گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے, وہ آج تک ان کی جرت نہیں ہو سکی کہ ان ناموں کو ہٹا سکے. حتیٰ کہ اس حد تک بغض آل محمد سے, اس حد تک بغض ہے اس سعودی حکومت کو کہ مدرسے کا نام, اسکول کا نام یزید بن معاویہ رکھا ہے, ابرہہ کے نام پہ رکھا ہے. اسکولوں کے نام, بلڈنگوں کے نام, سڑکوں کے نام انسان اچھی شخصیت کے نام پہ رکھتا ہے, وہاں پہ جو ہے آپ یزید بن معاویہ جو لعنت اللہ علیہ ہے, قاتل حسین ہے, مردود ہے, فنار ہے, اس کے نام پہ اسکول کو نام رکھے جا رہے ہیں, ابرہہ کے نام پہ سڑکوں کے نام رکھے جا رہے ہیں. وہ مسجدیں جو اہل بیت سے منسوب ہیں ان کا حال جا کے دیکھیے, کس قسم پرسی کے عالم میں, کس یتیمی و غربت کے عالم میں مزبلہ خانہ بنایا ہوا ہے, کوڑا خانہ بنائے ہوئے, مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھیے جو مقامات تھے رسول اللہ کا گھر تھا اس سے پہلے مکتب بنایا، اب توسیع مسجد کے نام پہ اسے گرانا چاہتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ 12 ائمہ کے نام آج بھی موجود ہیں کہ ایک کے بعد ایک، یہ اہل سنت مانتے ہیں جانتے ہیں، اور یہ الہی معیار کے مطابق خدائی قوانین کے مطابق ان کا انتخاب کیا گیا ہے. لہذا اہل بیت کی ولایت اور امامت کو مانتے ہیں. یہاں پر جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے مشروعیت کا. ہمارا جو اختلاف ہے اہل سنت سے مبنائی اختلاف، جس کو مبنائی یعنی نظریاتی اور اصولی اختلاف، وہ ہے مشروعیت سے. ایک ہے مشہوریت اور ایک ہے مشروعیت. مشہور ہو جانا، ایک شخص مشہور ہو گیا، چند لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ مشہور ہو گیا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ فلاں، یہ لیڈر ہے. ایک ہے مشروعیت، مشہوروں میں کوئی فرق نہیں ہو، مشہور ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن مشروعیت یعنی شرعی حیثیت، قانونی حیثیت، آئینی حیثیت. ایک شخص مشہور ہو جائے جناب یہ صدر ہے، کیا آئینی طور پر قانونی طور پر وہ پاکستان کا صدر ہے؟ نہیں. مشہور ہونا الگ چیز ہے، مشروع قانونی اور آئینی حیثیت کا حامل ہونا الگ چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خلافہ اگر مشہور تھے، لیکن ان کی مشروعیت کہاں سے لائیں گے آپ کہ وہ خلیفہ رسول بنے؟ ان کی قانونی حیثیت کہاں سے لائیں گے؟ قرآن سے لائیں گے، قرآن سے دلیل پیش کیجئے. روایات سے لائیں گے، روایت سے پیش کیجئے. ہم اہل بیت کی مشہوریت کے بھی قائل ہیں، ہم اہل بیت کی مشروعیت کے بھی قائل ہیں. ہم صحابہ کی مشہوریت کے منکر نہیں ہیں، مشہور تھے، شہرت تھی، مقام تھے، جہاد تھا، کردار تھا، زندگی تھی، ایثار تھا، فداکاری تھی، جتنے بھی اصحاب تھے جو رسول اللہ کی یعنی تعلیمات عمل پیرا رہے. بہت سے لوگ راہوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، یعنی دین سے منحرف نہیں ہوئے. رسول اللہ کے بعد انہوں نے علی کے لیے جو رسول کا فرمان تھا اس کو چھوڑ دیا. ارتد الناس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دینا رسول کے قول کو. ہم صحابہ کی مشہوریت کے قائل ہیں لیکن ان کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں. مشروعی حیثیت، قانونی، آئینی، قرآنی حیثیت کے لیے قرآن سے دلیل لے کر آؤ. رسول اللہ کا قول جو کچھ بھی ملے گا آپ کو قرآن سے ملے گا، اہل بیت کے لیے، علی کے لیے، اولاد علی کے لیے. سنت ملے گی علی اور اولاد کی، روایت ملے گی علی اور اولاد کی. لہذا ہم مشہوریت میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مشروعیت میں اصل میں ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے. اس علمی اختلاف کا علم امنی نے بیان کیا ہے، یعنی اس میں کوئی ڈھگی. ہاں یہ جو لوگ تبرع کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، یہ قطعاً کسی صورت میں جائز نہیں ہے. کسی امام کی تعلیمات نہیں، بارہ کہتے ہیں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، امام علی کی تعلیمات نہیں ہیں نازیبہ، حد تک کہ حضرت عائشہ جو امام علی سے جنگ کر، ام المومنین ہیں، بہت بڑا مقام ہے ام المومنین کا، لیکن اپنے امام وقت کے مقابلے میں آئی ہیں. ممات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام وقت کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرا، رسول اللہ کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. لیکن وہاں پہ جناب عائشہ آئیں، لیکن امام علی کا کردار کیا تھا؟ لیکن جو لوگ نازیبہ کلمات ادا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، یہ اہل بیت کا راستہ نہیں. علمی اعتراض ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا درجہ ہے، اس کے اپنے اصول و قوانین ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ہم مشہوریت کے قائل ہیں، ان کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں. مشروعیت کے لیے قانونی حیثیت کے لیے، قرآنی اور آئینی حیثیت کے لیے قرآن و حدیث، اور جو کچھ بھی ہے خلیفہ کا تعین ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، امام کا تعین ہے وہ بھی اللہ کے حکم. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس لیے خدا کہہ رہے ہیں مشروعیت کہاں سے ملے گی؟ انی یعنی میں قرار دینے والا ہوں، مشروع شرعی حیثیت میں دوں گا، میں جس کو انی جائل ان میں بناؤں گا، انی جائلوں کا میں تمہیں قرار دوں گا. مشروعیت ہم کہتے ہیں حق حکومت اللہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے لیے. کچھ لوگ یہیں اٹک جاتے ہیں، خوارج یہیں اٹک گئے، اللہ کے لیے بندوں کا حق نہیں ہے. علی تم کافر ہو گئے ہو، اور ابو موسیٰ جیسے بیوقوف انسان کو جو ہے وہ ریفری اور داور بنا دیا. لیکن وہ حکومت الہی کے نمائندہ کون ہوگا, چلائے گا کون, وہاں آ کے ان کی سوئی اٹک جاتی ہے, اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مشروعیت امام, مشروعیت خلیفہ, مشروعیت جانشین رسول, خلیفہ رسول اور حکومت, وہ سب اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ, پھر اللہ اسے قرار دیتا ہے. غیر خداوند کسی کو بھی انسان پر حق کے تسلط نہیں ہے, خدا کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ وہ برتری, مگر یہ کہ جسے اللہ قرار دے. رسول اولا بے انفسیں, رسول اولا ہے ان سے, امام اولا ہے ان سے. اس کے بعد یہاں تک کہ ہم امام کو بھی امر الہی کے تحت امام سمجھتے ہیں, ہم امام کو بھی امر الہی کے تحت معصوم سمجھتے ہیں, ہم امام کو بھی آئمہ کو بھی امر الہی کے تحت حجت الہی معصوم اور علم لدنی کا اور عصمت کا حامل سمجھتے ہیں. یعنی مشروعیت, پس اہل سنت مشروعیت اور آئینی حکومت کے بارے میں چار نظریے کے قائل ہیں. اہل سنت کہتے ہیں چار نظریے ہیں حق حکومت حاصل کرنے کے لیے. پہلا یہ کہ خدا, یعنی خدا جس کو بنا کے دے دے. دوسرا عوام الناس, لوگ پبلک کھڑی ہو جائے ایک کو بنا دیں. تیسرا استخلاف, کوئی کسی کو اپنا نامزد بنا دے, جیسے معاویہ ابی سفیان نے, معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا کیا, یزید کو اپنا خلیفہ بنا. جو عرب بادشاہ آتے ہیں یہ معاویہ کی سنت پہ چل رہی ہیں, اپنے بعد اس کا بیٹا اس کا بیٹا, یہ اسلامی نہیں ہے. یعنی اسلام کا مرکز ہے مکہ و مدینہ, لیکن وہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے, وہاں کا نظام اسلامی نہیں ہے. بظاہر اسلامی ہے, کہا جاتا ہے اسلامی ہے, لیکن وہ کیسے اسلامی ہے آپ کو بھی بتائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ قہر و غلبہ, ایک دوسرے پہ حکومت کر لے, قیام کرے, شورش کرے, جنگ کرے اور اس پہ غلبہ حاصل کر لے, وہ حکومت ان کی شرعی ہو جائے گی. ضیاء الحق کے زمانے میں ریجنٹ پلازا جو تاج محل ہوا کرتا تھا, اس سے آگے جب آپ جائیں گے تو وہاں ایک سائن بورڈ لگا ہوتا تھا, اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور جو صاحبان حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو. صاحبان حکومت کی اطاعت واجب ہو گئی, اولی الامر کا ترجمہ صاحبان حکومت کیا. چار نظریے ہیں, یا خدا, یا لوگ, یا خلیفہ معین کر دے مورثی کی خلافت, یا قہر و غلبہ اور جنگ کے ذریعے سے کوئی کسی پہ غالب آ جائے. لہذا اس وقت جو چاروں نظریے اہل بیت کے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اور دوسرے مکاتب اہل سنت میں ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف جہاد کرنا شرعاً درست نہیں ہے, کیونکہ حکومت اس کے پاس ہے, ان کا عقیدہ ہے, ان کا نظریہ ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے. یا خدا, یا لوگ, یا خلیفہ معین کرنا یعنی مورثی, یا غلبے کے ذریعے اور جنگ کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد انہوں نے عوامی حکومت کے ذریعے سے, صحیح, معذرت یاد, درود بھیجے محمد والے محمد تعالی. اب یہ چاروں نظریہ اہل بیت, وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی حکومت الہی تھی, اللہ نے ان کا خلیفہ, اللہ جو ہے جانتا ہے, حیث یعلم, اللہ جانتا ہے کہ رسالت کو قرار دے. خلافت جناب ابو بکر وہ عوامی تھی, لوگ کھڑے ہو گئے رسول اللہ کی وصال کے بعد اور انہوں نے جناب ابو بکر کو خلیفہ مان لیا, یہ عوامی تھی. پھر خلیفہ معین کرنا, اس سے خلاف خلیفہ معین کرنا, یہ دوسرا نظریہ کیا ہے. خلافت عمر اس سے خلاف کا نتیجہ کہ جناب ابو بکر نے جناب عمر کو اپنے خلیفہ مقرر کیا. اور قہر و غلبہ یعنی جنگ کی اور شورش و بغاوت کی اور غلبہ, وہ کون ہے, حکومت معاویہ. معاویہ نے بھی یہی کیا تھا کہ جنگ کر کے غلبہ حاصل کر لیا اور دھوکے و فریب کے ذریعے سے مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ چاروں نظریے اہل سنت پائے جاتے ہیں، لیکن اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ جانشین رسول و پیغمبر کو دو صفات کا حامل ہونا چاہیے، یعنی عصمت اور علم الہی، یعنی کنیکٹ ہو اللہ تعالیٰ سے، متصل ہو، یعنی معنوی اور روحانی مقام اہل بیت کا ایسا ہو کہ علم الہی سے ہر آن اور ہر لمحے متصل ہو، آن لائن ہو، اللہ سے متصل ہو، اور عصمت یعنی معصوم ہو، تاکہ وہ وظائف جو رسول اللہ کے تھے وہ ان کو عملی جامہ پہنا سکے رسول اللہ کے بعد. لیکن اہل سنت جو ہیں وہ ان دو شرائط کو، علم امام علم کو اور عصمت کو، ضروری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے، یا عوامی ہوتی ہے، یا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، یا جنگ کے ذریعے سے کوئی قبضہ کر لے. اور یہ چاروں نظریے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد، جناب عمر کے بعد، جناب ابوبکر، اور اس کے بعد معاویہ کی جو حکومت تھی وہ اس طرح تھی. یہ اہل بیت کا نظریہ ہے اور یہ اہل سنت کا نظریہ، یہ ہے در حقیقت. اور جب ہم پیش کرتے ہیں، بھائی اس میں تفصیل ہے، ظاہر بات ہے کہ مختصر سے وقت میں اور جو ہے اس سے زیادہ تفصیل پیش نہیں کی جاتی. آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے جو ہے وہ حق اولویت، اور اس میں جو ہے وہ پھر ہم چار پانچ نکات بیان کریں گے، ان کی لیاقت و فضیلت ہے، پھر قرآن ہے اور دوسری دلائل ہیں، اور جو آخری نقطہ ہوگا وہ ہے دلائل سکوت، کہ خلافہ کے دور میں اہل بیت علیہ السلام کے حسن مولائے کائنات کے روش کیا تھی، اگر ساتھ دیا تو کیوں دیا، خاموش رہے تو کیوں رہے. کیونکہ یہ دلیل لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اطاعت کر لی تھی، بیعت کر لی تھی، نہیں، بیعت نہیں کی تھی. امام علی پہلے بھی کہہ چکے کہ فام سکتو یدی، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، میں نے اتحاد امت کی خاطر جو ہے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا. تنازع المسلمون، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مہاجر و انصار آپس میں پریشان تھے، من الامیر من، ہم میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا خلیفہ و جانشین. تو یہ وہ امامت کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے 10:30 بجے انشاءاللہ کلاس ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ وہ موضوع بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے. اس کے بعد چوتھا اور آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاق کے بارے میں ہے. چونکہ طے یہ پایا ہے کہ جو آخری کلاس 13 ستمبر کو ہوگی اس میں 1 گھنٹے کا درس ہوگا، بقیہ میں پھر تقریب تقسیم انعامات و مدارک اور اسناد ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت بچتا ہے اور کہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت قرآن، سیرت اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.